السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين والحمد لله رب العالمين. محترم الحاضرين وعز السامعين، حق سبحانہ وتعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں وجود عطا فرمایا، صاحب ایمان بنایا، صاحب قرآن بنایا، صاحب نبی آخر الزمان بنایا. اللہ تعالی نے یہ ساری نعمتیں بلا استحقاق عطا فرمائی ہیں، مادی نعمتوں کی بھی فراوانی اور ارزانی اور بھرمار ہے، اور روحانی اور باطنی نعمتیں بھی انہوں نے بے حد و بے حساب عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات تخلیق فرمائی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کائنات کا ایک نظام بنایا اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اور سارے سلسلے جاری فرمائے تو یہ مہینوں کے سلسلے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. اسلامی مہینے ان کا حساب قمری مہینوں سے چلتا ہے. قمری اور چاند کے مہینے بھی 12 ہیں. محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ و ذی الحج. محرم الحرام یہ 12 مہینوں میں سے قمری پہلا مہینہ ہے. اس کا نئے سال کا یعنی 1436 ہجری کا آغاز ہوا ہے. آج اس کا پہلا جمعہ ہے نئے سال کے اعتبار سے. 7 تاریخ ہے. محرم الحرام کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ محرم میم مضموم، میم پر ضمہ، حا پر فتحہ، را مشدد، مفتوح، محرم. محرم الحرام، محرم بر وزن معظم، یعنی حرمت اور عظمت والا مہینہ. قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے 12 ہی ہیں. اثنا عشر 12 مہینے ہیں اللہ کے ہاں. اسی دن سے یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا، کیونکہ اس کا تعلق چاند سے ہے تو چاند بھی زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ اور بعد ہی وجود میں آیا، تو اسی وقت سے یہ مہینوں کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجود میں آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اس کائنات کے بننے کے ساتھ ہی یہ قمری مہینے 12 مہینے سٹارٹ ہو گئے، ان کا آغاز ہو گیا اور ابتدا ہو گئی، تو یہ 12 مہینے. اسلام میں انہی قمری مہینوں کے اعتبار سے ہی سارے احکامات چلتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے ہو، حج ہو، قربانی ہو، عورتوں کی عدت کے معاملات ہو، زکوٰۃ کے سلسلے ہو، غرض یہ کہ سب کے سب وہ اسی قمری مہینے سے چلتے ہیں. اسلامی مہینے سے ہی چلتے ہیں. اسلامی مہینے یہی چاند والے مہینے ہیں. اور اسی قمری اعتبار سے ہی اسلامی سن مقرر کیا گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ جو آپ نے 53 سال کی عمر مبارک میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی, اس ہجرت سے اس سن کا آغاز ہوتا ہے اور بنیاد رکھی ہوئی. یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع سے ہی حرمتوں اور عزتوں والا رہا. بڑے بڑے واقعات, تخلیقات, یہ تمام سلسلے اللہ تعالیٰ نے محرم ہی کے مہینے میں رکھے, اور پھر ان میں بھی 10 محرم الحرام جس کو عاشورہ بھی کہتے ہیں, محرم کا 10واں دن, تو اس دن بہت سے بڑے بڑے عظیم واقعات رونما ہوئے. خود ابرہ جو بیت اللہ شریف پر بری نیت لے کر آیا تھا, جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے, وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 25 روز قبل بعض روایتوں کے اعتبار سے پیش آیا. پانچ سو اکہتر عیسوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے. تو یہ بہت ہی زیادہ حرمت و برکت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہینوں کا اول اور پہلا مہینہ بنایا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے بھی یہ پہلا ہی ہے. اسی طرح اس میں قرآن پاک کی اسی آیت میں فرمایا, جہاں یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے ہاں علم میں ان کی کتاب میں موجود ہیں, اسی دن سے جب سے آسمان و زمین تخلیق ہوئے, فرمایا منہا اربعۃ حرم, پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں. وہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا, اسی طرح رجب المرجب اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ, یہ حرمت والے مہینے ہیں. ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, یہ یوں ترتیب سے ہیں, اور ایک رجب کا مہینہ. تو یہ سارے چاروں مہینے, ان سب مہینوں میں پھر اور بھی زیادہ حرمت والے ہیں. پھر اسی میں محرم الحرام, اس میں خاص حرمت کے, ادب کے, احترام کے, تعظیم کے معاملات رکھے گئے ہیں. قیامت کا دن بھی 10 محرم الحرام کو وقوع پذیر ہوگا. قیامت 10 محرم الحرام کو آئے گی. 10 محرم الحرام, اور اسی طرح یہ ماہ محرم پورا کا پورا مہینہ, اس میں جو سمجھنے کی بات ہے, اہمیت کی بات ہے, جیسا کہ علامہ ابن کثیر دمشق رحمہ اللہ نے اسی کے ضمن میں آیت مبارک کے ضمن میں تفصیل بیان فرمائی, تو اس میں یہ ذکر فرمایا, اور مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب خان بھی نظر اللہ مرقدہ نے بھی فرمایا کہ خاص لمحے, گھڑیاں, ایام, ان میں نیکی
وہ بھی اہمیت میں بہت بڑھ جاتی ہے, قوی تر ہو جاتی ہے. کوئی بھی نیکی کی جائے تو اس کی اہمیت اور قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر برائی اور معصیت اختیار کی جائے تو اس کی قباحت بھی فرمایا قوی تر ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو حرمت والے ایام اور گھڑیاں اور لمحات, اس میں نیکیوں کے معاملات, تھوڑی نیکی بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا, اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتی ہے, اور گناہ اور برائی وہ بہت زیادہ تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی اوقات اور لمحات سے مقامات کو بھی قیاس کر لیا جائے کہ متبرک مقامات میں نیکی کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور گناہ اور معصیت کا معاملہ وہ اسی اعتبار سے اس کی قباحت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو لمحات, ایام اور اوقات, جس طرح ان میں حرمت اور عظمت سے نیکی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے, ویسی مواقع, مقامات, زمینیں, ان کی بھی اپنی اپنی حرمت برکت کے اعتبار سے اہمیت بڑھ جاتی ہے, نیکی کی بھی اور برائی کی. ایک شخص مسجد سے باہر ہے, اس کے کسی اچھے عمل میں اور ایک مسجد میں ہے اس کے اچھے عمل میں فرق آ جاتا ہے. ایک شخص گھر میں نماز ادا کر رہا ہے, وقت ادا کر رہا ہے, اور ایک شخص مسجد میں با جماعت ادا کر رہا ہے, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. مسجد میں فرمایا کہ جماعت میں ایک سے بڑھ کر ایک افراد موجود ہوتے ہیں, نیکوکار بھی گناہگار بھی. کس کی نیکی, کس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو پسند آئے سب کے کام بن جائے. تو ید اللہ علی الجماعہ, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, ید اللہ فوق ایدیہم, جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. ہاتھ سے مراد مدد, نصرت, توجہ, اللہ تعالیٰ کا تقرب. ید اللہ علی الجماعہ, حضور کا ارشاد کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہوتی ہے, تو یہ برکتیں ہوتی ہیں. تو فرق ہو گیا, نماز پڑھی گھر پہ بھی ہوگی لیکن مسجد میں ایک تو 27 درجے افضل ہو جاتے ہیں. ایک نماز پر کم سے کم ثواب 27 نمازوں کا ملتا ہے, اخلاص زیادہ ہو 70 نمازیں, 700 نمازیں, اپنے اپنے اخلاص کے حساب سے معاملہ بڑھ جاتا ہے. لیکن مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے پر 27 درجے افضل اور 27 نمازوں کا ثواب کم سے کم. پھر اس میں بھی کوئی شخص گھر سے وضو کر کے چلے تو اس کے اجر و ثواب اور بڑھا دیے جاتے ہیں, مغفرت کر دی جاتی ہے, گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, ہر قدم پہ گناہ معاف, نیکیوں میں اضافہ, درجے بلندی ہر قدم پہ, یہ فرق آ جاتا ہے. تو مقامات سے فرق آ رہا ہے. یہی نماز آپ مسجد حرام میں پڑھیں تو ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے. مقام سے فرق آ گیا, مقام سے فرق آ گیا, جگہ سے فرق آ گیا. وہی نماز مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ادا کریں, 50,000 کی روایت بھی ہے, 50,000 کا ثواب ملتا ایک نماز پر, اور 10,000 کی روایت بھی ہے. اور یہ 10,000 والی روایت تو آقا مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باہر صحن میں پوری اس کی جو گیلری بنی ہے تو بیچ کے حصے میں تاج بنا ہوا ہے, تاج ڈیزائننگ میں, اس پہ بھی حدیث لکھی ہوئی, دیکھیے نہیں بھائی, اس پہ بھی لکھی ہوئی ہے. اب جائیں تو پھر دیکھیے, اللہ سب کو لے جائے اپنی آنکھوں سے جا کے سب دیکھیں, اللہ جلدی لے جائے. جانے کا شوق ہے سب کو, سب کو شوق ہے مدینہ مکہ دیکھنے کا, حج کا عمرے کا, تو پھر اسی خوشی میں سب کو بڑی جلدی جلدی آئے سارے, تو سب کو ایک تحفہ بھی دے دیتے, ایک گفٹ بھی دے دیتے. جس کو مکہ مدینہ جانے کی خواہش ہو, بار بار جانے کی خواہش ہو, اور اللہ تعالیٰ سارے انتظامات اللہ غیب سے فرماتا رہے, تو وہ صرف فرضوں کے بعد یعنی فرائض جو ادا کرتا ہو کرنے کے علاوہ ایک کام وہ اہتمام سے کرتا ہے. وہ کام یہ ہے کہ جب بھی اذان ہو
اور جب موقع مل جائے, جب آسانی سے موقع مل جائے اذان کا جواب دیں. جو مؤذن صاحبان کہتے ہیں وہی کلمات کہتے رہیں, اور اس میں اللہ اکبر کی جگہ وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ان کلمات کی جگہ یہی کلمات دہراتے رہیں. حیال الصلاۃ اور حیال الفلاح کی جگہ کبھی یہی کلمات اور کبھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور کبھی اس کے ساتھ علی العظیم بھی ملا لیں. اور اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کلمات دہرائیں. فجر میں الصلاۃ خیر من النوم زیادہ ہوتا ہے, اس میں یا تو الصلاۃ خیر من النوم کہہ لیں یا صدقت وبررت. صدقت آپ نے سچ کہا, مؤذن کو کہہ رہے ہیں صدقت تم نے سچ کہا, وبررت اور تم بری ہو گئے, ڈبل راہ بررت تم بری ہو گئے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے وبالحق نطقت اور تم نے بالکل حق اور سچ بات کہی. الصلاۃ خیر من النوم. کسی کو نماز میں سستی آتی ہو, آنکھ نہ کھلتی ہو, یا بچے یا کوئی نماز نہ پڑھتا ہو, تو یہ الصلاۃ خیر من النوم وقتاً فوقتاً کم سے کم دو مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کرے, کبھی پوری اذان پڑھ کے دم کر دیا کرے, نماز میں کوتاہی دور ہو جائے گی اور تقوی طہارت میں ترقی ہو جائے گی. اذان کے بہت سے فائدے ہیں. ایک اذان تو مرکزی وہ نمازوں کے لیے ہوتی ہے, اس کی برکات ہے. شیطان بھاگتا ہے اپنی شیطانیت لے کے, دور تک بھاگ کے جاتا ہے. حضور نے فرمایا جہاں تک مؤذن کے اذان کی آواز جاتی ہے شیطان دوڑتا چلا جاتا ہے اور اس کی گیس خارج ہوتی رہتی ہے. گیس گھبراہٹ میں خارج ہوتی ہے نا, گھبراہٹ میں انسان آ جائے دباؤ میں آ جائے تو گیس خارج ہوتی ہے, اور بعض دفعہ زیادہ گھبراہٹ ہو جائے تو انسان کو کوٹی پیشاب بھی لگ جاتا ہے, خطا ہو جاتا ہے. تو شیطان کی بھی حالت ہوتی ہے اذان سن کے. اتنا زبردست اذان کی برکت کا معاملہ ہے, اور خاص طور پر صبح کی نماز کے اور اذان کے وقت شیطان آتا ہے سب کے بعد. اذان اور نماز کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ تھبکتا ہے سلاتا ہے, آنکھ کھلتی ہے نا کتنا بھی اٹھتے ہیں, بس یہ ابھی اٹھتے ہیں کہ کہا ابھی پانچ بج رہے تھے چلو ابھی اٹھتے ہیں, جگہ ایک دم سے آنکھ کھلی وہ پولیسی ہو گئے وہ بھاگو ایمرجنسی نافذ ہو گئی. تو شیطان یہ کرتا ہے, اور اس میں بھی کیا کرتا ہے, حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ کا مضمون و مفہوم ہے کہ کان میں پیشاب کر دیتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے اور سکون سے سلا دیتا ہے, تو نفس نحوست اور لعنت وہ برستی رہتی ہے, آدمی پڑا سوتا رہتا ہے, اللہ کی مدد اور نصرت ہٹ جاتی ہے. اور جو شخص صبح سویرے اٹھ گیا تو وہ فطرت پہ اٹھا, اور قیامت میں بھی صبح سویرے جب قیامت قائم ہوگی 10 محرم الحرام کو تو وہ اس طرح چوکنا اٹھے گا, وہ تو اپنی نماز فجر کے حساب سے چوکنا ہو کے اٹھے گا بھی نماز پڑھ لے, پتہ چلا کہ بھائی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے, قیامت کا دن ہے. تو اہل ایمان اپنی پکاروں کے تو وہ تو عید سے بڑھ کر عید ہوگی, بڑے اعزاز و اکرام ہوں گے, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, اور نافرمان اور کفار وہ پکڑے جائیں گے. اللہ ہمیں ہر پکڑ سے بچائے, سارے امت کو بچائے, سارے مسلمانوں کو بچائے ولی اللہ. تو ایک تو یہ اذان ہوتی ہے اس کی برکات, دوسرے اس کے علاوہ طوفان بارشیں ایسی جو خطرناک آ جائیں یا عذاب آ جائیں, زلزلے آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, گھروں میں جو ہے مصیبتیں ہوں, سحر جادو سپلی ٹونا ہو یا ایسی طریقے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں, تو گھر میں کبھی کبھی اذان دے دے, کوئی بھی آتی اذان دے دے, ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں, رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں, نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں, جادو ٹونا سپلی سب ختم ہو جاتی ہے, بہت سارے فائدے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, تو ایک تو یہ فائدہ بیچ میں آ گیا, اور جو بات میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانے کا وظیفہ حضرات اکابرین امت نے بتایا, اور ہم نے اپنے اساتذہ سے احادیث کی کتب پڑھنے کے دوران یہ وظیفے حاصل کیے. بڑا مبارک وقت ہوتا ہے وہ کہ احادیث پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے, بخاری شریف جامع ترمذی سنن ابو داود سنن نسائی سنن ابن ماجہ موطا امام مالک موطا امام محمد شرح معنی الاثار امام طحاوی کی, یہ ساری بڑی کتابیں, اور 8-10 سال لگا کے انسان وہاں تک پہنچتا ہے, تو بڑی برکت کے معاملات ہوتے ہیں. صبح سے شام تک باوجود انسان استادوں کے سامنے ادب سے بیٹھا ہوا ہے اور قال اللہ قال رسول رات دن یہی ہو رہا ہے, تو اس دوران یہ وظیفے بھی استادوں سے ملتے ہیں. تو ہم نے تو بھرپور فائدہ اٹھایا, خوب خوب رچ رچ کے اٹھایا, اور اب بھی اٹھاتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ بھی اٹھائیں, وہ وظیفہ یہ ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو اذان کا جواب دے دیا, اور اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھ لیں, اور اگر دعا یاد ہے تو وہ دعا پڑھ لیں, یاد نہیں ہے تھوڑی تھوڑی یاد کر لیں. جس کو عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ لیں کہ یا اللہ آپ اپنے حبیب کو مقام وسیلہ عطا فرمائیں اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائیں, اور آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے, اتنا کافی ہے. اس کے بعد تین بار لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ وظیفہ جو بھی پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ آنا جانا لگائے رہتا ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے. مولانا میں نے تو بہت ہمارے گھرانے نے استاد سے خوب فائدہ اٹھایا, دل بھر بھر کے فائدہ اٹھایا, عمرے حج خوب. تو اس اعتبار سے سارے کے سارے حضرات خوب اس میں جو ہے فائدہ اٹھائیں. تو اس طرح سے یہ وظیفہ آج گفٹ کے طور پہ سال کا آغاز ہے, تو سارے کے سارے اس میں فائدہ اٹھاتے رہیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں, اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. کئی سال پہلے یہاں پر 8-10 سال ہو گئے ہوں گے, تو اس اعتبار سے کوئی مضمون آیا تو میں نے یہی وظیفہ بتایا. تو ہمارے ایک دوست ہیں, یہی سیکٹر 10 میں رہتے ہیں, تو یہی سامنے بیٹھتے تھے ممبر کے, دوسری صف میں ان کا معمول تھا. صبح بھی فجر میں وہ تاجد کے بعد اٹھ کے تیار ہو کے وہ جناب جو ہے اس کے لیے نکل جاتے تھے چہل قدمی کے لیے, پھر وہاں سے ڈائریکٹ مسجد آ جاتے تھے, بڑی پہلی صف کے نمازی. تو میں نے جمعے میں یہ وظیفہ بتایا لبیک والا, تو انہوں نے شروع کیا. ابھی چند دن ہوئے تھے تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے حضرت میرا تو کام ہی بن گیا, آپ نے ایسا وظیفہ بتایا, میری خود جو کمپنی ہے اسی کمپنی کو سعودی عرب میں کام مل گیا, تو میں اسی کمپنی میں اچھے عہدے پر تھے, اسی کمپنی کے تحت میں سعودیہ جا رہا ہوں, آج تک وہی ہے, پورا مکان ابھی بنایا چند سال پہلے, پورا نئے سرے سے توڑ کے نئے سرے سے بنایا, بچے بچے اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں. تو بات اخلاص کی ہوتی ہے, جب بھی آتے ہیں تو ماشاءاللہ ملتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے وظیفہ میرے سے بڑا کام آیا. تو یہ وظیفہ میں نے ضمن بتا دیا. تو بتا میں یہ رہا تھا کہ مقامات سے بھی فرق پڑتا ہے, برکت والے مقامات پہ نیکی کا اجر ثواب بہت بڑھ جاتا ہے, اور لمحات اور گھڑیاں ان سے بھی فرق پڑتا ہے. یہی عبادت رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کرے تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, ایک نفلی کام فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ اوقات اور لمحات کے اعتبار سے اور مقامات کے اعتبار سے فرق کر دیتے ہیں, تو نیکی کی فضیلت بڑھتی ہے تو گناہ کی بھی اس میں شدت آ جاتی ہے. تو یہ مہینہ بھی محرم الحرام کا بہت بابرکت مہینہ ہے, آغاز ہے یعنی کائنات سے, یا یوں کہہ لیں ازلی و ابدی, اللہ تعالیٰ نے اس میں عظمت اور برکت رکھی ہے. تو اس مہینے میں ہر نیکی کی جائے, اس مہینے میں پورے میں برکتیں ہیں, جو نیکی بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہیں, اس کی بڑی عظمت اور اہمیت ہے. اس میں خاص طور پر 10 محرم الحرام کا معاملہ وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, عظمت کا حامل ہے, برکتوں کا حامل ہے. عاشورے کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا پہلا دوسرا تیسرا آٹھواں نواں دسواں, تو عربی میں دسواں تو عاشورہ. پہلی وجہ تسمیہ تو یہ ہو گئی, اور سیکنڈ اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے, فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر بڑے بڑے انعامات فرمائے, تو ان میں سے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام یہ تھا کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب اس شجر ممنوعہ سے فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا, اب وہاں پہ بھول ہو گئی اور وہ معاملہ اس حکم کے خلاف ہو گیا, فوراً آدم علیہ السلام اور امبا حوا نے دعا مانگی, معافی مانگی. سورہ آراف میں ربنا ظلمنا قالا ربنا, دونوں نے کہا قالا ایک اور قالا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا مانگی کہ اللہ ہم سے قصور ہو گیا, ہم نے اپنے نفوس سے ظلم کر لیا, ہمیں اپنے نفس کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی, ہم سے ہو گئی تو ہم خسارے میں ہو گئے, نافرمان ہو گئے, ہمیں معاف فرمائیے, ہم پر رحم فرمائیے, ترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تاب علیک، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، توبہ قبول ہو گئی. تو دس محرم الحرام کا یہ دن تھا، توبہ قبول ہو گئی. تو اللہ پاک نے بہت بڑا دن رکھا کہ اسی دن یہ معاملہ ہوا اور توبہ کی اللہ پاک نے قبول فرما لی. تو کیا پتہ چلا کہ ابا جی اور امی جی، بڑے ابا جی اور بڑی امی جی، سارے اباؤں کے ابا، ساری اماؤں کی اما، ابو البشر اور ام البشر، ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام، اور ام البشر سیدتنا سیدہ حضرت اما حوا علیہ السلام، دونوں کی توبہ قبول ہوئی، قبول ہوئی، اللہ پاک نے معاف فرما دیا. تو اس طریقے سے سارے عالم کے اول اور ابتدا جو تھی اسی دس محرم الحرام کو اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم بھی اپنے ماں اور باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر وقت ہی توبہ استغفار تو کرتے ہی رہیں، لیکن دس محرم الحرام کو یہ ساری باتیں جو ہم کریں گے اور کر رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر اللہ سے مانگیں. اور قیامت کے دن بھی دس محرم کو ہوگا تو وہ دن سامنے رکھ کر پورے دن لگے رہیں، ربنا ظلمنا اور استغفار اور اپنے گناہوں کی توبہ، آئندہ زندگی میں سدھار، ماضی کی ساری کے سارے معاملات کی پاکی ہم رب سے مانگیں گے، یہ چیزیں سامنے رکھ کر. تو اللہ پاک تاب علیہ، ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، بچوں کی بھی قبول ہوگی، بچوں کی بھی قبول ہوگی. جس رستے پہ ماں اور باپ جا رہے ہیں بچے بھی اسی رستے پہ آ رہے ہیں، تو اللہ پاک وہیں پہنچائیں گے جہاں ماں باپ پہنچیں گے. جو جس کے پیچھے چلے گا وہی پہنچے گا جس مندر پہ وہ چل رہا ہے. میرے ساتھ چلنے والے تیرے جستجو کے ستے، میرے ساتھ چلنے والے تیرے جستجو کے ستے، بڑی سخت منزلیں ہیں کہیں تھک کے رک نہ جانا، بڑی سخت منزلیں ہیں کہیں تھک کے رک نہ جانا. تو یہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، اس پر چلا جائے. تو پہلی بات کیا ہوئی، انعام کی انبیاء کو ابتدا کہاں سے ہوئی ہے کہ وہ شجر ممنوعہ سے کھا لیا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی. تو دس محرم کو اپنے لیے سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اللہ کی مغفرت کا بھی، اللہ کی عطاؤں کا بھی، اللہ تعالی سے مانگنے کا بھی، سب سے زیادہ محتاج انسان اپنے آپ کو سمجھے، سب سے زیادہ گناہگار اپنی ذات کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، اور اسی کے مطابق وہ دعا مانگے، اور پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے، سب کے لیے مانگے. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ تعالی نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ پاک نے ان کو بلندی عطا فرما دی، بڑا مقام عطا فرما دیا. حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ پاک نے دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لیا، وہیں زندہ. تو اللہ تعالیٰ ان محرم کے مہینے اور اس میں خاص طور پہ دس محرم الحرام کو کوئی اللہ تعالیٰ سے بلندی مانگنا چاہے، کامیابی اور ترقی مانگنا چاہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، بلند مقام اور مرتبہ چاہے مانگنا، تو اللہ سے مانگ سکتا ہے، اللہ عطا فرمائیں گے. اس دن اتنی برکتیں ہیں کہ انبیاء پر انعامات ہوئے تو اپنے لیے کوئی دنیا اور آخرت کی عزتیں، سعادتیں، بلندیاں مانگنا چاہے مانگ لے، اور اللہ سے کہہ دے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ قوت بھی نہیں، وہ طاقت بھی نہیں، ویسے اعمال بھی نہیں، ویسا علم بھی نہیں، ویسی میری توانائی اور استعداد اور استطاعت بھی نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے فضل سے، اپنی عطا کے سبتے، اپنی ذات کے سبتے، اور اپنی مہربانیوں کے سبتے، اور اپنے حبیب کے سبتے، اپنے نبیوں کے سبتے، مجھے بھی انہی کے ساتھ کر دیں، مجھے بھی دنیا میں بھی عزت دیں، برزخ اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں، بلندی عطا فرمائیں، اللہ عطا فرمائیں گے. اسی طرح نوح علیہ السلام، نمبر تین، نوح علیہ السلام قوم کو 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، دعوت دیتے رہے نیکی کی طرف اور حق کی طرف، توحید کی طرف، وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ نہ مانا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، الف سنا خمسین الا 50 عاما، 50 سال کم، پورے 1000 سال وہ قوم کو دعوت دیتے رہے، مگر قوم، بس وہ قوم بھیڑ ہی بنی رہی ہو کیا ہو؟ جواب دے گیا جنریٹر چلوائیے. یو پی ایس بھی تھک گیا تو قوم مانی نہیں. اللہ پاک دعا فرمائے, دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بجلی کے مسئلے, پانی کے مسئلے, بارش کے مسئلے سب حل فرما دے. تو خیر ابھی تو اپنا یو پی ایس تو کام کر رہا ہے, اللہ کرے کرتا ہی رہے. اللہ خیر کرے, دلی لائٹ آ جائے. تو قوم کو سمجھاتے رہے نہیں مانی. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. بہت سمجھا لیا, سمجھا لیا, ہر طرح صبر کر لیا, نہیں مانی. تو پھر آخر کار نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ پاک سے دعا فرما دی کہ ان سب کو ختم فرما دیں, ایک بھی نہ چھوڑیں دھرتی پر سوائے جو آپ کے ماننے والے. 80 کے قریب ماننے والے تھے بس وہ بچے, باقی سارے کے سارے پورے عالم میں 7 مہینے سے اوپر یہ پورا عالم طوفان میں گرا تھا. 7 مہینے تک نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر اور اس طوفان میں تیرتی رہی, سارا عالم ڈوب گیا, سب ختم ہو گئے. ہر جانور, ہر جاندار کے 2-2 جوڑے اللہ پاک نے کشتی میں سوار کروا لیے, اور 80 کے قریب جو افراد تھے جن میں 3 صاحبزادگان تھے, ہام, سام, یافس, یہ سوار تھے, اور کنعان جو ایمان نہیں لا رہے تھے وہ مارے گئے. 12ویں پارے میں بڑا ذکر ہے, اور بڑا رونے والا ذکر ہے. ہاں, کنعان کہ باپ کس طرح بیٹے کو بلا رہا ہے, پکار رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور بیٹا کس طرح مان ہی نہیں رہا, توجہ ہی نہیں دے رہا. تو نوح علیہ السلام بڑے درد کے ساتھ, سوز کے ساتھ بلا رہے ہیں کہ بیٹے آ جا, آج کے دن کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے اللہ کے. مگر وہ کہنے لگا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, نہیں مانا. اور وہی ہوا, جس کرتا رہا پہاڑ پہ چڑھ گیا. قرآن کہتا ہے کہ اتنے میں ایک موج آئی اور اس نے لپکا اور ڈبو دیا. بہرحال یہ واقعات بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کو, ان کے جو ماننے والے تھے 80 کے قریب افراد, ان کو جودی پہاڑ پر اتار دیا بخیر و عافیت. 7 مہینے تک کشتی میں سوار رہے, اور اتنے بڑے طوفان سے, آسمان سے بھی پانی, زمین سے بھی پانی, ہر طرف پانی ہی پانی. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا تباہ و برباد ہو جاتا. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح, مجھے بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے. دنیا جہان کی ڈگریوں میں, پیشوں میں, تجارتوں میں, زراعتوں میں, کمپنیوں میں, نہ جانے کن کن چیزوں میں, عہدوں میں, منصب میں, ہر چیز میں ہم اپنی کامیابی اور ترقی ڈھونڈ رہے ہیں, اور قرآن ہمیں کچھ اور چیزیں دکھا اور سمجھا رہا ہے, واقعات بتا رہا ہے, باتیں بتا رہا ہے. پورا عالم ڈوب رہا ہے, اور اس میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ 80 افراد اور جانور جن کو اللہ پاک نے حکم دیا وہ بیٹھے, اس بچ گئے. افلاطون نے کہا کہ سارا عالم وہ بن جائے کمان, کمان, اور سارے حوادث, ساری مصیبتیں, پریشانیاں وہ بن جائیں تیر, اور چلانے والے خالق و مالک اللہ ہو, تو بچنے کی صورت کیا ہے؟ یہ اس نے سوال کیا لوگوں سے, بچنے کی صورت کیا ہے؟ سارا عالم کمان, حوادث اور مصیبتیں اور پریشانیاں وہ بن جائیں تیر, اور چلانے والے ہو اللہ پاک. تو لوگوں سے سوال کیا, لوگ گھومتے رہے گھومتے رہے, اور اس کے بعد
غالباً اللہ کے کلیم سے پوچھا یا وقت کے جو نبی تھے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ آسان سا جواب، آسان سا جواب وہ کیا ہے کہ تیر چلانے والے کے پہلو اور دامن میں آ جائے، سامنے چلا رہا جب پہلو میں آ گئے، اس کے دامن میں آ گئے، اس کی آغوش میں آ گئے، تو اس کی پناہ میں آ گئے، اس کی حفاظت میں آ گئے. جب افلاطون کو یہ جواب دیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ جواب نبی اور پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو نبیوں اور پیغمبروں والی سوچ اور عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے وہ مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تبھی تو یہ ہماری جماعت والے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. حقیقت ہے بھائی، ایک حقیقت ہے.
اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن.
اقبال بھی جو نا اقبال ہے، بس یہ شعر اس طرح کے اقبال ہی کہہ سکتے ہیں، دوسرے کسی کی ہمت اور سکت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اللہ پاک کے خاص بندے ہوں. تو غرض یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتایا، اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی 10 محرم کے دن پیدا ہوئے، اسی دن اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، اسی دن اپنا خلیل بنایا خلیل اللہ، اور اللہ تعالی نے آپ کو توحید میں کمال دیا تھا. نمرود کے سامنے للکارتے تھے، نمرود کے سامنے للکارتے تھے لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، تو سجدے کراتا ہے اپنے آپ کو، تو غلط کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک سب کے خالق و مالک پوری کائنات. ابراہیم خلیل اللہ کے واقعات بھی قرآن نے اس قدر خوبصورتی اور دلچسپی سے اور تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ وہ واقعات گہرائی میں ڈوب کر جب انسان پڑھے تو بے شمار جواہر و موتی عقائد کے بھی اور ایمانیات کے لے کر، یقین کے لے کر انسان باہر نکلتا ہے. ساری قوم جشن منانے گئی، جشن منانے گئی. ادھر پیچھے اللہ کے خلیل نے سورہ انبیاء میں مضمون ہے سارا، سارا واقعہ بیان کیا، وہاں ان کے بت خانے میں جا کے، بت قدے میں جا کے ایک بڑا ہتھوڑا یا کلہاڑا لیا، کسی کی ناک اڑا دی، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کا بازو اڑا دیا، کسی کی ٹانگ اڑا دی، کسی کو کمر سے اڑا دیا، کسی کو اون سے منہ گرا دیا، کسی کو ادھر گرا دیا، کسی کو ادھر گرا دیا، کسی کی ٹانگ وہاں پڑی ہے، کسی کا پیر وہاں پڑا ہے، کسی کا سر وہاں پڑا ہے، اور اس کے بعد آخر میں کلہاڑا بڑا جو ان کا بت تھا سنم اس کے کندھے پہ رکھ دیا. وہ قوم واپس آئی عبادت کے لیے، گئی دیکھا وہاں تو یہ نقشہ الٹا ہوا ہوا، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجروح نظر آتی ہے، لیلہ نظر آتا ہے، اور لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے، لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے، عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے، عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے. تو ساری صورتحال اب یہ جب دیکھی سب نے سوچا یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی بات آئی، انہیں بلا لیا گیا، طلب کر لیا گیا، پوچھا یہ کس نے کیا، تو انہوں نے جب دیکھا جائزہ لیا، او ہو ایک بات سمجھ میں آئی. کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ کے خلیل بڑی ہستی کہہ رہے ایک بات سمجھ میں آئی، آپ لوگ سمجھ میں شد نہیں آئی، کہا نہیں آئی، کیا سمجھ میں آئی، کہا دیکھیں یہ کلہاڑا جو ہے یہ بڑے بت پہ رکھا، مجھے اسی کی شرارت لگتی ہے، اسی کی شرارت لگتی ہے، یہی ہوگا. تو سب کہنے لگے کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں، یہ کیسے کرے گا، نہیں کلہاڑا اس کے سر پہ ہے تو یہ کندھے پہ یہی کر سکتا ہے، کہا بھائی یہ تو بت ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا. پکڑ لیا اللہ کے خلیل نے، کہا یہ کچھ نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا، کلہاڑا تو اس کے سر کندھے پر ہے، کہا نہیں کچھ نہیں کر سکتا، یہ کیسے کرے گا، یہ تو کسی شرارتی نے کیا ہے، آپ مذاق نہیں کرے، آپ ہی نہیں کیا ہوگا. کہا مذاق نہیں کر رہا، میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں.
جب خوب ان سے اچھی طرح سے مضبوط کر لیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تو کہنے لگے کہ جب یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ اپنے آپ کو اور اپنے یہ سارے جو گرد گرد اس کے سنم اور بت تھے ان کو نہیں بچا سکتا تو یہ تم اس کی عبادت کرتے ہو, تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے, تمہیں پیدا کیسے کر سکتا ہے, تمہیں موت کیسے دے سکتا ہے, روزی رزق یہ سب چیزیں تمہیں کیسے دے سکتا ہے, یہ بت کچھ نہیں کرتے. بس بڑا الاؤ روشن کر لیا گیا اور ابراہیم خلیل کو اس میں ڈال دیا گیا. اور اللہ کے خلیل کیا فرما رہے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جبریل امین آئے, دوستی تھی بہت, فرینڈ شپ دوست تھے, تو آئے کہ آپ مجھے بتائیے, فرشتوں کا سردار ہوں, آپ جو حکم فرمائیں گے وہی ہو جائے گا. فرمانے لگے کہ یہ جس کے لیے ہو رہا ہے, جس کے عشق میں, جس کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو معلوم ہے نا؟ کہا معلوم, علام الغیوب ہے وہ تو ذات, کہا بس کافی ہے مجھے, وہی کافی ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, مجھے اللہ ہی کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے. اللہ نے بھی معاملہ براہ راست رکھا, سب کو بیچ سے ہٹا دیا. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی بن جا, ٹھنڈی ہو جا. سورہ انبیاء کی یہ ایک کم 70 یعنی 69 آیت ہے. یہ وہ آیت ہے کہ ہر قسم کی بیماریاں, ہر قسم کے مسائل میں اس کا ورد کیا جائے, اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں, ہر مسئلہ حل فرما دیتے ہیں. اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر, ہر قسم کے معاملات کے لیے حضور نے تعلیم دی. آدمی ورد کرے کوئی کام دنیا کا رک نہیں سکتا, اللہ پاک اس بہتر سے بہتر فرمائیں گے, کامیاب فرمائیں گے. بس یقین شرط ہے اور یقین ہونا چاہیے, اللہ ہی کرتے. تو معلوم ہوا 10 محرم الحرام کے دن یہ واقعہ پیش آیا ابراہیم کو اللہ کے ساتھ, اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا اور نمرود اور اس کے سارے حواریوں کو منہ کالا فرما دیا, اور فاستبروا یا اولی الابصار, سارے عالم کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا, اور ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا 10 محرم الحرام. اسی طرح داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی, 10 محرم الحرام. اور ایسے ہی سلیمان علیہ السلام, ان سے سلطنت نکل گئی, دعا مانگی, اللہ پاک نے 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی. انہوں نے دعا مانگی, رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب, یا اللہ مجھے ایسی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائے جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے, ایسی بادشاہت. اللہ نے دعا قبول فرمائی, 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی, سلطنت عطا فرمائی. سلطنت کیسی تھی؟ ہوا پر بادشاہت, انسانوں پر بادشاہت, جنات پر بادشاہت, اور سمندروں پر بادشاہت, پرندوں پر, درندوں پر, چرندوں پر, سب پر بادشاہت. ہوا کو حکم دیتے تھے, جس پر 500,000 سے زیادہ کرسیاں نصب تھیں ہوتی, سارا پوری رائے بیٹھ جاتی تھی شاہی تخت پہ, جس پر سارے انتظامات تھے, اس تخت کو ہوا لے کے چلتی تھی. یہ اپنے ٹائٹینک بنا بنا کے ہمارے سروں پہ موت رہے, ہمارے سامنے آ کے سینے چوڑے کر کر کے ہمیں جو ہے للکار رہے, اور ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہم اولاد کس کی ہیں, اور ہم یہ سبق بھول ہی گئے کہ ان کو بھی یہ سبق یاد دلانا ہے کہ تم بھی انہی کی اولاد ہو. تم سبق بھولے ہو تو ہم پہلے اپنا سبق خود بھول گئے تو انہیں کیا احساس کرائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی. تو پتہ چلا کہ کوئی عہدہ, کوئی منصب چھن گیا ہو, اللہ سے اس مہینے میں مانگا جائے, 10 محرم کو مانگا جائے, اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. کوئی کامیابی کے کوئی منزل چاہتا ہے, اللہ سے مانگے, دنیا اور آخرت مل جائیں گے, مل جائیں گے. تو یہ ان کے ساتھ ہوا. ایسے ایوب علیہ السلام, شیطان نے پیٹ میں مروڑ رہتا تھا اس, کہہ کہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش کا سلسلہ کرا دیا. اس آزمائش کی وجہ سے جسم میں کیڑے پڑ گئے, آبلے پڑ گئے, پورا جسم کیڑوں سے بھر گیا. پھر اس کے بعد دعا مانگی, یہ بھی سورہ انبیاء میں ہی ہے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, ونادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یا اللہ میں بہت بیمار ہوں, میں بہت بیمار ہوں, بہت تکلیف میں ہوں, مجھے صحت عطا فرمائے, انت ارحم الراحمین, آپ بڑے رحم فرمانے والے, انی مسنی الضر. یہ دعا بھی ایسی ہے, ہر بیماری کے لیے, ہر بیماری کے لیے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. سورہ انبیاء میں یہ جو یاد کرنا ہے, ہو سکتا ہے غلطی سورہ انبیاء ہی میں, انی مفسنی الضر, تو اس کے ساتھ ربی لگا دیں, وہاں تو ربا ہے, ربہو کیونکہ واقعہ بیان ہو رہا ہے, تو یہاں پہ لگا لیں ربی انی مفسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربی جو ہے نا ربی یہ اصل میں ہے ربی یا اس میں نسبت رکھتی ہے متکلم کی میرے رب, اس یا کو گرا دیتے ہیں تو صرف زیر دیتے ہیں ربی ربی, تو یہ زیر میرے کے معنی میں ہوتا ہے اے میرے رب, اور ربنا ہمارے رب. تو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, ہر بیماری کے لیے شفا ہے اس میں, تو یہ بھی پلے سے باندھ لیں. تو اس طرح سے ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی عطا فرمائی. اسی طرح یونس علیہ السلام, وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے میں مضمون کو بھی سمیٹ لوں, ان کو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, واقعہ تفصیلی ہے نہیں بیان کر سکتا وقت نہیں ہے, پھر ان کو نجات دی, نجات دی اور اس طریقے فن بدنا بالعرائی وہ سقیم, ان کو سمندر کے کنارے پہ مچھلی نے نکل دی اگل دیا نکال دیا باہر کنارے پر بیماری کی حالت میں, پھر اللہ پاک نے وہاں لوکی اور کدو کی بیل لگا دی, ہرنی آ کے دودھ پلاتی رہی, بالکل نرم ہو گئے تھے, مچھلی کا گوشت گرم ہوتا ہے, اور یہ مچھلی ایک نے نکلا اس مچھلی کو بڑی مچھلی نکل لیا, مچھلی در مچھلی پھر تحت السرا میں چلی گئی, پھر وہاں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی صدائیں بلند کی. یہ وہ آیت ہے آیت کریمہ, آج تو وظیفوں کی لین لگی ہوئی ہے, وظیفوں کی لین لگی ہوئی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آج وظیفوں کی لین لگی ہوئی ہے. یہ وظیفہ بھی حضور نے فرمایا, ساری بلائیں علائیں دنیا کی دینی اخروی بیماریاں جادو سحر سب چیزوں کے لیے یہ آیت کریمہ سب چیزوں کے لیے کافی ہے. فرمایا کسی بیماری میں اگر کوئی 41 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ لے اللہ شفا دے دیتے ہیں, اگر اللہ کی طرف سے اسی بیماری میں موت لکھی ہے تو شہادت کی موت پائے گا, شہیدوں میں اٹھایا جائے گا, شہیدوں جیسا حساب ہوگا. مرنے والے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں, ایک عام مسلمان مرتا ہے وہ اپنی قبر اور برزخ میں قیامت کا انتظار میں رہے گا بس, اور ایک نکوکاروں کی موت ہوتی ہے, حفاظ قرآن کی موت ہے, علماء کی موت ہے, نکوکاروں اور صالحین متقی پرہیزگاروں کی موت ہے, اور شہیدوں کی موت ہے. ان کو اللہ پاک برزخ میں بھی ایسے جنت کے سلسلے دیتے ہیں, گھومنا پھرنا آنا جانا, اور سب سے زیادہ شہدا کی مزے, شہدا کی ہر طرف کی ان کی خبریں ملتی رہتی ہیں, زمین دنیا آسمان سب طرف گھومنا پھرنا آنا جانا آزادی ہوتی ہے پوری. اس لیے ہمارے پاس یہ مواقع ہیں, ہم ایک عام سے مسلمان اور اس میں نہ رہے کہ برزخ قبر میں گئے تو بس اس کے انتظار میں وقت گزر رہا ہے طویل ترین, نہیں, اعلیٰ ترین تقوی پرہیزگاری اور صلاح صالحین میں اپنے آپ کو بنائیں تاکہ مرنے کے بعد خوب عیش و عشرت کے سامان ہو, چھوٹا مسئلہ نہ ہو, اعلیٰ مسئلہ ہو. تو اس لیے اس کا اہتمام رکھیں. تو یونس علیہ السلام کو نجات ملی, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے نجات ملی. موسیٰ کلیم اللہ کے لیے اللہ پاک نے 12 راستے بنا دیے, عصا مارا ابواس ذاتی عصا تھا, 12 راستے بن گئے. پیچھے سے فرعون آیا, اس نے کہا دیکھا میں رب ہوں, جبھی میرے لیے راستے بن گئے, سمندر بھی میرا کہنا مانتا ہے. جبریل امین نے کہا بچوں آ جا, تو تیرا کہنا سمندر مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے تو وہ تو تجھے ابھی بتاتے ہیں. گھوڑا جو ہے نا اس کی حس بڑی تیز ہوتی ہے, اس نے اپنی خاص آواز نکالی پلٹنے لگا, جبریل امین نے گھوڑے کے آگے سے باغ پکڑی, کہا تو ادھر بھاگتا ہے چل ادھر, پکڑ کے اس کو کھینچ کے لائے بیچ دریا میں لیا, دریا نیل کے بیچ میں لے آئے, ادھر آ جا. جب لے آئے بیچ میں, اب فرعون کی اوقات دکھا دی, پانی سارا مل گیا, اور اب جو غوطے کھانے لگے ادھر سے ادھر ہونے لگے, ہچکولے کھانے لگے, اب جو نا آمنا برب موسیٰ و ہارون, آمنا برب موسیٰ و ہارون, اب ایماندار. تو جبریل امین نے بھی نا بھٹی سمندر کی اٹھائی, ایسے ان کی مٹھی بھی بڑی مٹھی اٹھایا اور جمایا فرعون کے منہ میں دے ماری, اور جبریل امین کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اس یہ ایمان سے قبول کر لیں. اللہ سے کہنے لگے یا اللہ اس نے آپ کے کلیم کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور ان کی قوم کے ساتھ بہت زیادتی اور ظلم کیا ہے, اب اس کی توبہ قبول نہ کرے, ایمان قبول نہ کرے, لگائیں اس کو ٹھکانے. یہ ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کا نافرمان ہو جائے, تو زمین بھی دشمن آسمان بھی دشمن, زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے, اور قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض, ایسی موت مارا وہ نہ زمین اس پہ روئی نہ آسمان اس پہ رویا, فما بکت علیہم السماء والارض, نہ آسمان اس پہ رویا نہ زمین اس پہ روئی. اور جب اللہ کے ولی مرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے مرتے ہیں, زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے, دنیا کے لوگ بھی روتے ہیں, جنات بھی روتے ہیں, فرشتے بھی روتے ہیں, عرش ہل جاتا ہے, عرش ہل جاتا ہے, یہ نیک بندوں کی شان ہے. بہرحال تو اس طریقے سے موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے نجات دی, اور عیسیٰ روح اللہ کو جب قوم نے چڑھائی کر دی, ایک شخص بالکل قریب ترین رہتا تھا, خاص شاگرد تھا, بڑا گھمنڈی ہو گیا, وہ پھر موسیٰ کلیم عیسیٰ روح اللہ سے بددن ہو گیا، بدگمان ہو گیا، ان سے متنفر ہو گیا، ان کے مخالف ہو گیا، اور وہی لیڈر بن گیا ان کے خلاف. جب ساری قوم نے چڑھائی کی تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. اللہ پاک نے اس وعدے کے مطابق اٹھا لیا آسمانوں پر، اور اس شاگرد کو، اس قریبی تعلق والے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ڈھال دیا. سب نے اسی کو پکڑا اور سولی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا دیا. بڑوں سے جو ہے بغاوت اور بڑوں کی نافرمانی اور استادوں اور اپنے پیشواؤں سے متنفر ہونا انسان کے لیے یہی سبب بنتا ہے. واقعہ عبرت ہے. بڑے کوئی بھی ہو پیشوا، ان کے خلاف کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کبھی زبان سے کوئی لفظ نکالنا چاہیے، سارے بڑے جتنے بھی ہوں. بہرحال ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اللہ پاک نے تو یہاں تک منع فرما دیا کہ جو کفار مشرکین اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی گالی مت دو، برا بھلا مت دو، ورنہ وہ پھر تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے. اتنا منع فرمایا. بہرحال تو اس طرح نجات دی. تو اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا بڑے فضیلت کا باعث ہے. شروع اسلام میں روایات میں ہے کہ پہلے اسی کا روزہ فرض تھا. حضور نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 368 صفحے پر صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اس کا مضمون ہے کہ سال بھر گزشتہ کے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتے جو 10 بار حرام کو روزہ رکھے، اور پھر چونکہ قیامت کا دن قائم ہوگا، روزہ رکھنے والے اس دن خاص شان سے اٹھیں گے. لیکن ایک بات بتاتے چلوں، روزہ، نفلی نماز، نفلی روزہ یا نفلی صدقہ، اس کے مقابلے میں اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے یا فرض روزے ذمے ہوں، نظر کے روزے ذمے ہوں، یا فرض نمازیں ذمے ہوں، یا زکوٰۃ ذمے ہو، یا منت مانی تھی کوئی مالی وہ ذمے ہو، تو ایسے موقعوں پر بھی وہ چیز ادا کرنا ضروری ہے. ان کو چھوڑ، نفلی چیزیں یہ فرض اور قرض یہ پہلے ادا کرنا ضروری ہے. بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق یہ لازمی ہے. اللہ ہم سب کے سارے حقوق ادا کروائے. ہمیشہ دعا کہ اگر اٹھتے بیٹھتے تو یا اللہ ہر قسم کے فرض اور ہر قسم کے قرض ہمارے اللہ آپ ادا کروا دیجیے. کسی کا کوئی حق اور فرض ہمارے ذمے نہ رکھیے. ہر ایک کام کی بات، ایک کام کا وظیفہ اور بتاتا چلو، اور بڑا مزے کا وظیفہ ہے. سب کان کھڑے کر لیں، سب متوجہ ہو جائیں، بڑے زبردست، بہت زبردست. روایات میں آتا ہے کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، یہ شخص اولاً کبھی مقروض نہیں رہے گا کسی کا، اور اگر مقروض ہوگا اللہ قرض کے انتظامات اتروانے کے کریں گے، اور اس حالت میں موت آئے گی کہ کسی کا مقروض نہیں ہوگا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، اتنا آسان سا مستحق اور سنت عمل ہے. لیکن کام کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے بالکل پاک و صاف. میرے والد گرامی نے اپنی وصیت نامہ جو لکھا ہے ان میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی. تو اس میں لکھا تھا کہ میرے ذمے کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، میرے ذمے کوئی نماز کوئی قضا نہیں ہے، میرے ذمے کوئی زکوٰۃ ذمے نہیں ہے، کوئی روزہ میرے ذمے نہیں ہے، صرف ایک جو وہاں خانقاہ بنی ہوئی تھی، دکان تھی، اس کا جو ایڈوانس دیا ہوا ہے چند ہزار روپے، 12,000 یا 15,000 صرف لکھا تھا کہ وہ میں نے دیا ہوا ہے، بس وہ ایک آدمی کو دیا ہوا، باقی نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنائے، نہ کوئی نماز ذمے ہو، نہ کوئی روزہ ذمے ہو، نہ کوئی زکوٰۃ ذمے ہو. اور اپنے شیخ کی سوانح حیات میں کل اور پرسوں رات میں پڑھ رہا تھا، پوری پڑھ بھی نہیں، بہت موٹی ہے، 1,000 صفحات، 1200 کتنی، حضرت والا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، سارے معاملات مکمل ہیں، صرف وطروں کا لکھا ہوا تھا، کچھ وطر کسی وجہ سے رہ گئے ہوں گے، وہ وطر بھی ادا کر لیے. اور میرے ابا جی کی خصوصی ڈائری ہے، کوئی 1961 اور 1962 سے تیار کی ہوئی، اس ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ میرے ذمے کچھ فجر کی نمازیں رہ گئی تھی، اس کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ الحمدللہ میں نے وہ اپنی وہ نمازیں بھی ادا کر لی. ایسا ہونا چاہیے، ہم بھی ان کی جگہوں پہ نفلی کاموں کی جگہ اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے روزوں کی فکر کریں. ٹھنڈا موسم آ رہا ہے، روزے رکھ کے فارغ کر لیں، اندازہ لگا لیں، ادا کر لیں، یہی دنیا میں ادا کر لیں، سارے کام اچھے کر لیں، پھر اللہ بڑا چڑھا کے سب کچھ کر دے گا، عزتیں عطا فرمائے گا اللہ کے لیے کرنے پہ. تو 10 محرم الحرام سوا 5 بجے تقریبا، 5:21 پہ روزہ بند ہونے کا ہے، 5:15 تک روزہ بند کر سکتا ہے آدمی. تو اس طرح سے اس کا بھی خیال رہے. بابرکت سلسلہ ہے. تو حضور نے فرمایا سال بھر کے روز گناہ معاف ہوتے ہیں، اور فرمایا رمضان کے بعد، اس وجہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری شریف 268 صفحے پر یہ مضمون ہے محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے کہ حضور کے سامنے ذکر آیا کہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ پاک نے ان کو محرم میں نجات دی تھی فرعون سے، فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی موسیٰ، تو اس کی وجہ سے شکرانے کے طور پہ اس دن روزہ رکھتے تھے. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں اس دن روزہ رکھیں، تو اس لیے ہم رکھیں گے. البتہ اس کے ساتھ ایک روزہ یا تو 9 محرم کا یا 11 محرم کا وہ ملایا کریں گے تاکہ یہود رکھتے ہیں تو ان کے یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، مخالفت ہو جائے، تو اس لیے حضور نے فرما دیا. تو غرض یہ ہے کہ یہ سارے اس کے فضائل ہیں، برکات ہیں، اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں. اس مہینے کی پہلی تاریخ میں فاروق اعظم، حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے ذی الحجہ کے آخری دنوں میں، 26 سے 27 کو حملہ ہوا اور پہلی محرم الحرام کو آپ دار فانی سے پوچھ فرما کر خالص حقیقی سے جا ملے، جس کے لیے ساری محنت کی جاتی ہے، جس رب سے ملاقات کے لیے ساری محنت کی جاتی ہے اس سے جا ملے. فجر کے وقت آپ نماز پڑھانے کے لیے بڑھ رہے تھے، فیروز نامی مجوسی ابو لولو اس کی کنیت تھی اور وہ کچھ چند کام کرتا تھا، بڑائی کا بھی اس طرح کی چیزیں تھیں، تو کسی چیز پہ اس نے دل میں حضرت فاروق اعظم کی رنجش رکھ لی اور فجر کے وقت چھپ گیا، ہاتھ میں رہا. جیسے ہی آپ صفے درست کرا کے فجر کی نماز کے لیے مصلے پر کھڑے ہوئے، مصلے پہ پہنچتے اس نے وہ جیزیر میں مجھے خنجر سے حملہ کر دیا. 6-7 حملے کیے، ایک حملہ جو ناف کے پاس وہاں بھی کیا تو وہ پورا پیٹ پھٹ گیا، وہی موت کا سبب بنا، شہادت کا سبب بنا. اسی قاتلانہ حملے کے نتیجے میں فاروق اعظم پہلی محرم الحرام کو شہید ہو گئے. قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اپنے اس شیر کو پہلی محرم الحرام کو بلا لیا. آنے والی دنیا اور آنے والی نسلوں کو یہ پتہ لگتا رہے گا کہ اسلام کی یہ پہلی تاریخ پہلی محرم الحرام بتاتی ہے کہ ایک شیر پوری دنیا میں رہا، وہ قیامت تک شیر خدا بن کے رہے گا کہ وہ اس دن شہید ہوا ہے. تو تم بھی اللہ کے دربار میں ایسے ہی سرخ روح ہو کے آنا اور فاروق اعظم کی اولاد بن کے، شیر خدا حضرت علی کی اولاد بن کے آنا، گیجڑ بن کے نہیں آنا، لومڑی بن کے نہیں آنا. تو اسی سزا پہ اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو یہ عظیم دن، عظیم ایام، عظیم مبارک وقت کسی کو ملے تو یہ بھی بابرکت ہوتی ہے. تو محرم کی سارے لمحات اللہ پاک نے اس میں فی نفسی رکھے، محرم کی برکات وہ اوقات اور لمحات اور گھڑیوں کی پابند نہیں ہے، بلکہ یہ ایام اور یہ اوقات وہ محرم کی عظمت کے جو ہے تابع ہیں. قصب فیض یہ ایام اور یہ دن جو ہے وہ محرم کی اس سے کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم. کہ اللہ پاک نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب میں موجود ہے، ان کے علم میں ہے، اسی دن سے اللہ پاک نے یہ سلسلہ اسلام، یہ قمری مہینوں کا شروع کیا. قمری مہینے 12 شہرا 12 مہینے ہیں اور منہا 4 الحرم اور اس میں 4 مہینے برکت والے ہیں. سورہ براءت میں یہ اعلان اللہ پاک نے فرما دیا. تو وہ 4 مہینے محرم الحرام، رجب المرجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ. ذی قعدہ، ذی الحجہ محرم لگاتار اور رجب المرجب یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے. اور مولانا قاسم نانوتی کی اولاد میں ایک بڑی بزرگ شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا اور لکھا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی نامور شخصیات ہیں، انبیاء، اولیاء، اقیاء، فقہا، محدثین، وہ یا تو ان 4 مہینوں میں پیدا ہوتے ہیں یا ان 4 مہینوں میں اپنے والدین کے ملاپ سے وہ منتقل ہو جاتے ہیں ماں کے بطن میں. پوری دنیا کا نظام ہے اور یہ قدرتی عمل ہے. تاہم یہ چیز اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین ہمارا یہ اصل ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس دین سے وابستہ ہونے والا اگر وہ کہیں کوڑی کچرے سے اور کوڑی دان سے ملے، کوئی بچہ پیدا ہوا اس کو ناجائز طریقے سے ہوا کچرے دان پہ پھینک دیا، وہاں سے اٹھنے والا بچہ وہ اس قرآن کو سنبھال لے، اس قرآن کو پڑھ لے، وہ تقوی میں اعلیٰ نکل جائے تو اللہ اس کو بھی بڑا بنا دے. اصل نسب حسب یہ دین ہے. قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے آج تم سارے جمع ہو جاؤ، تم دنیا میں اپنے حسب نسب پہ فخر کرتے تھے، اپنی قوم برادری پہ کرتے تھے، آج میرا حسب نسب چلے گا. وہ کیا ہے؟ تقوی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، لباس یواری سوآتکم وریشا، تم اس سے اپنا ستر پوشی کا بھی کام لیتے ہو، وریشا اور زیب و زینت کا بھی کام لیتے ہو، خوبصورتی بھی اختیار کرتے ہو, مزئی اچھے لگتے ہو, خوبصورت لگتے ہو, اور وہ لباس التقوی ذالی کا خیر, اور اس لباس سے بڑھ کر ایک لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے, ذالی کا خیر یہ بہتر ہے اور یہی اعلیٰ ہے. کیوں؟ تقوی کا لباس وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, اس کو دکھانا ہے, اور یہ ظاہری لباس ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں, ستر چھپاتے ہیں, تو دونوں لباسوں میں یہ فرق ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے, کیونکہ یہاں بھی یہ کہا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ کے نزدیک, بندوں کے نزدیک نہیں, عند اللہ, اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی ہے تو وہ کامیاب ہے. تو اس تقوی کے میدان عام خاص ہر مسلمان کے لیے دروازہ کھلا ہے, اس میں ہر شخص آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ محرم الحرام کا یہ دن مبارک ایام, اس میں نیکی بھی کوئی کرتا ہے تو بڑا سعادت مند ہوتا ہے, اور بدی کرتا ہے تو اسی حساب سے اس کی قباحتیں ہیں. ہم سب کے سب گناہوں سے ڈرتے رہیں, بچتے رہیں, اور دور بھاگتے رہیں, لرستے رہیں, ترستے رہیں, اس سے پہلے کہ اسرائیل علیہ السلام آئیں, موت کے فرشتے آئیں اور قبر میں جانے کے سامان ہوں, ہمارے کفن مارکیٹوں میں پہنچ چکے ہوں اور بیری کے درخت پر وہ بیری کے پتے آ چکے ہوں, وہ صابن تیار ہو چکے ہوں, وہ کافور تیار ہو چکے ہوں, وہ خوشبوئیں تیار ہو چکی ہوں اور وہ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں, اسرائیل علیہ السلام تیاریاں پکڑ چکے ہوں, اس سے پہلے ہی ہم لڑتا ترسا رہے, ہر نیکی کر ڈالے اور ہر بری سے محفوظ رہیں. اس طریقے سے اللہ پاک ہمیں سب کو محفوظ رکھے, تو اس کی تیاری رکھیں. اللہ پاک اس طریقے سے کرم کے معاملات فرماتا ہے, اور آج اللہ پاک نے ایک بڑا کرم یہ کر دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت غیر اختیاری طور پہ اللہ نے پوری فرما دی, کہ آج میری گود میں میرے نواسے کو اللہ پاک نے خود بھیج دیا اور یہ میرا نواسہ. تو اللہ پاک کبھی ایسی سنتیں بھی پوری کرا دیتے, حضور بھی خطبہ دیتے ہوتے, نماز پڑھاتے ہوتے, حضرات حسن حسنین آ جاتے, حسن حضرت حسین چھوٹے چھوٹے تھے تو آپ ان کو گود میں اٹھا لیتے, بٹھا لیتے, نماز پڑھتے وہ آپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے. تو آج اللہ پاک نے یہ سنت بھی بھرے مجمع میں ادا کروا لی, من ذلک باللہ, اللہ پاک قبول فرمائے ہمارا بیٹھنا سننا پڑھنا سب قبول فرمائے, وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.